الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے دیتے رہتے ہیں. سامعین, اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے. ایمان کے معانی اور مفہوم. عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ایمان کہتے ہیں تصدیق کو. ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی یہی فرماتے ہیں. زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کہتے ہیں عمل کو. ربیع ابن انس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہاں مراد ایمان لانے سے ڈرنا ہے. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سب اقوال مل سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ زبان سے, دل سے اور عمل سے غیب پر ایمان لاتے ہیں, رب تعالیٰ کا ڈر اپنے دلوں میں رکھتے ہیں. ایمان کا لفظ شامل ہے اللہ تعالیٰ پر, اللہ کی کتابوں, اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے کو, اور عمل کے ساتھ اس اقرار کی تصدیق عمل کے ساتھ کرنے کو. میں کہتا ہوں لغت میں ایمان کہتے ہیں صرف سچا مان لینے کو. قرآن کریم میں بھی اس معنی میں استعمال ہوا ہے, جیسے فرمایا یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین, یعنی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور ایمان والوں کو سچا جانتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین, یعنی آپ ابا ہمارا یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں. اسی طرح ایمان یقین کے معنی میں آتا ہے جب اعمال کے ذکر کے ساتھ ملا ہوا ہو, جیسے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہاں, جس وقت اس کا استعمال مطلق ہو تو ایمان شرعی جو اللہ کے ہاں مقبول ہے وہ اعتقاد, قول اور عمل کے مجموعے کا نام ہے. اکثر ائمہ کا یہی مذہب ہے, بلکہ امام شافعی, امام احمد اور ابو عبیدہ رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ ایمان نام ہے زبان سے کہنے اور عمل کرنے کا, اور ایمان بڑھتا گھٹتا رہتا ہے, اور اس کے ثبوت میں بہت سے آثار اور احادیث بھی آئی ہیں جو ہم نے بخاری کی شرح میں نقل کر دی ہیں فالحمدللہ. بعض لوگوں نے ایمان کے معنی اللہ کے ڈر اور خوف کے بھی کیے ہیں, جیسے فرمان ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب, یعنی جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے رہتے ہیں, اور جگہ فرمایا من خشی الرحمن بالغیب, یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے بغیر دیکھے ڈرے اور جھکنے والا دل لے کر آئے ہے. حقیقت میں باری تعالیٰ کا خوف ایمان کا اور علم کا خلاصہ ہے, جیسے فرمایا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء, یعنی بے شک اللہ تعالیٰ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو ذی علم ہیں, یعنی علم والے ہیں. بعض کہتے ہیں وہ غیب پر بھی ایسا ہی ایمان رکھتے ہیں جیسا حاضر پر, اور ان کا حال منافقوں جیسا نہیں کہ جب ایمان والوں کے سامنے ہوں تو اپنا ایماندار ہونا ثابت کریں, لیکن جب اپنے والوں میں ہوتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں. ان منافقین کا حال سورہ منافقون میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ اذا جاءک المنافقون الى آخر الآیۃ, یعنی منافق اے نبی جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تہے دل سے گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ خوب جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن اللہ کی گواہی ہے کہ یہ منافق آپ سے جھوٹ کہتے ہیں. اس معنی کے اعتبار سے بالغیب حال ٹھہرے گا, یعنی وہ ایمان لاتے ہیں درا حالہ کے لوگوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں. غیب کا لفظ جو یہاں ہے اس کے معنی میں بھی مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں, اور وہ سب صحیح ہیں اور جمع ہو سکتے ہیں. ابو العالیہ فرماتے ہیں اس سے مراد اللہ تعالیٰ پر, فرشتوں پر, کتابوں پر, رسولوں پر, قیامت پر, جنت دوزخ پر, اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر, مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لانا ہے. قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے. ابن عباس, ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم سے مروی ہے کہ مراد اس سے وہ پوشیدہ چیزیں ہیں جو نظروں سے اوجھل ہیں, جیسے جنت, دوزخ وغیرہ, وہ امور جو قرآن میں مذکور ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے جو آیا ہے وہ سب غیب میں داخل ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مراد اس سے قرآن ہے. عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والا غیب پر ایمان لانے والا ہے. اسماعیل بن ابو خالد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مراد اسلام کی تمام پوشیدہ چیزیں ہیں. زید ابن اسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں مراد تقدیر پر ایمان لانا ہے. پس یہ تمام اقوال معنی کی روح سے ایک ہی ہیں، اس لیے کہ یہ سب چیزیں پوشیدہ ہیں اور غیب کی تفسیر ان سب کو شامل ہے اور سب پر ایمان لانا واجب ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ایک مرتبہ صحابہ کے فضائل بیان ہوتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں، رسول اللہ کے دیکھنے والوں نے تو رسول اللہ پر ایمان لانا ہی تھا، لیکن اللہ کی قسم ایمانی حیثیت سے وہ لوگ افضل ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ پھر آپ نے الف لام میم سے لے کر مفلحون تک آیات پڑھی۔ امام حاکم اس روایت کو صحیح بتاتے ہیں۔ مسند احمد میں بھی اس مضمون کی ایک حدیث ہے، ابو جمعہ صحابی رضی اللہ عنہ سے ابن محرر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ کوئی ایسی حدیث سنائیے جو آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ فرمایا، اچھا میں تمہیں ایک بہت ہی عمدہ حدیث سناتا ہوں۔ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ناشتہ کیا، ہمارے ساتھ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا ہم سے بہتر بھی کوئی اور ہے؟ ہم آپ کے ساتھ اسلام لائے، آپ کے ساتھ جہاد کیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے جو مجھ پر ایمان لائیں گے، حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہ ہوگا۔ میں نے اس مسئلے کو بخاری کی شرح میں خوب واضح کر دیا، اس لیے کہ بعد والوں کی تعریف اسی بنا پر ہو رہی ہے اور ان کا بڑے اجر والا ہونا اسی حیثیت سے ہے، ورنہ علی الاطلاق ہر طرح سے بہتر اور افضل تو صحابہ رضی اللہ عنہم ہی ہیں۔ اقامت صلاۃ اور انفاق یعنی خرچ کرنے سے کیا مراد ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، فرائض نماز بجا لاتے ہیں، رکوع سجدہ تلاوت خشوع اور توجہ کو قائم کرتے ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، وقتوں کا خیال رکھنا، وضو اچھی طرح کرنا، رکوع سجدہ پوری طرح کرنا اقامت صلاۃ ہے۔ مقاتل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وقت کا خیال کرنا، کامل طہارت کرنا، رکوع سجدہ پورا کرنا، تلاوت اچھی طرح کرنا، التحیات اور درود شریف پڑھنا اقامت صلاۃ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، مما رزقناہم ينفقون کے معنی زکوٰۃ ادا کرنے کے ہیں۔ ابن عباس، ابن مسعود اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا ہے کہ اس سے مراد آدمی کا اپنے بال بچوں کو کھلانا پلانا ہے۔ یہ زکوٰۃ کے حکم سے پہلے کی آیت ہے۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی سات آیات جو سورہ براءت میں ہیں، ان کے نازل ہونے سے پہلے یہ حکم تھا کہ اپنی اپنی طاقت کے مطابق تھوڑا بہت جو میسر ہو دیتے رہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ مال تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، عنقریب تم سے جدا ہو جائے گا، اپنی زندگی میں اسے اللہ کی راہ میں لگا دو۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ آیت عام ہے زکوٰۃ کو، اہل و عیال کے خرچ کو، اور جن لوگوں کو دینا ضروری ہو ان سب کے دینے کو شامل ہے۔ اس لیے پروردگار نے ایک عام وصف بیان فرمایا ہے اور عام تعریف کی ہے جو ہر طرح کے خرچ کو شامل ہوگی۔ میں کہتا ہوں، قرآن کریم میں اکثر جگہ نماز کا اور مال خرچ کرنے کا ذکر ملا جلا آتا ہے، اس لیے کہ نماز اللہ کا حق ہے اور اللہ کی عبادت ہے، جو اللہ کی توحید اور اللہ کی ثنا اور بزرگی اور اللہ کی طرف جھکنے، اللہ پر بھروسہ کرنے اور اللہ سے دعا کرنے کا نام ہے، اور خرچ کرنا مخلوق کی طرف احسان کرنا ہے جس سے انہیں نفع پہنچے۔ اس کے زیادہ حقدار اہل و عیال اور غلام ہیں۔ پھر دور والے، اجنبی، پس تمام واجب خرچ اخراجات اور فرض زکوٰۃ اس میں داخل ہیں۔ بخاری اور مسلم میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنائیں یعنی بنیادیں پانچ ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم رکھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ اس بارے میں اور بہت سی احادیث ہیں۔ صلاۃ کے لغوی و شرعی معنی۔ عربی لغت میں صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں، عرب شاعروں کے شعر اس پر شاہد ہیں۔ پھر شریعت میں اس کا استعمال نماز پر ہے، جو رکوع، سجود اور دوسرے خاص افعال کا نام ہے، جو مخصوص اوقات میں جملہ شرائط اور صفات اور اقسام کے ساتھ بجا لائی جاتی ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کو صلاۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نمازی اللہ تعالیٰ سے اپنے عمل کا ثواب طلب کرتا ہے اور اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ جو دو رگیں پیٹ سے لے کر ریڑھ کی ہڈی کی دونوں طرف آتی ہیں، انہیں عربی میں صلوین کہتے ہیں۔ چونکہ نماز میں یہ ہلتی ہیں، اس لیے نماز کو صلاۃ کہا گیا ہے، لیکن یہ قول ٹھیک نہیں۔ بعض نے کہا یہ ماخوذ ہے صلاح سے، جس کے معنی ہیں چپک جانا اور لازم ہو جانا، جیسے قرآن میں ہے لا يصلاها، یعنی جہنم میں ہمیشہ نہ رہے گا مگر بدبخت. بعض علماء کا قول ہے کہ جب لکڑی کو درست کرنے کے لیے آنکھ پر رکھتے ہیں تو عرب تصلیہ کہتے ہیں. چونکہ نمازی بھی اپنے نفس کی کجی کو نماز سے درست کرتا ہے، اس لیے اسے صلاۃ کہتے ہیں، جیسے قرآن میں ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز ہر بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. لیکن اس کا دعا کے معنی میں ہونا ہی زیادہ صحیح اور زیادہ مشہور ہے، واللہ اعلم. لفظ زکوٰۃ کی بحث انشاءاللہ اور جگہ آئے گی.